ابراہیم درود و سلام بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سب بخیر. میں امید کرتی ہوں میرے عزیز ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں نسیم زندگی میں, اور امید کرتا ہوں کہ آج کی صبح بھی آپ لوگوں نے مکمل تازگی کے ساتھ شروع کی ہوگی اور انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست دن کا ارادہ کیا ہوگا.
جی ہاں, ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں مختلف حصے ہوں گے اور آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے, منفرد حصے ہوں گے. اب چاہے اگر میں اس طرح کہوں ہماری جو مختلف بیماریاں ہیں اس حوالے سے, یا ہمارے ہفتے کے موضوع کے حوالے سے. اب ہفتے کے موضوع کی بات کر ہی دیے تو بتا دیتے ہیں,
بتا بھی دیتے ہیں.
جی ہاں, ظلم کے خلاف یا انصاف کا ساتھ دینے میں جو ہمارے دین میں اس کی اہمیت ہے, یا ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہے, ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں, یہ ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے. مختلف پہلوؤں سے ہم نے اس پر گفتگو کی ہے, ہمارے ماہرین نے ان موضوعوں پر روشنی ڈالی ہے, اور آج بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے
انشاءاللہ. تو ابھی چلیں ساتھ میں پہلا حصہ دیکھیں.
بالکل جی ہاں,
چلتے ہیں تحفہ دیکھتے ہیں پروگرام کا, اور آپ لوگ دیکھیے ایک حدیث ایک فرمان, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں, عورت اس وقت اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر میں رہتی ہے اور اپنے بچوں کی نیک تربیت اور امور خانہ داری انجام دیتی ہے.
جی ناظرین, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں, اور جلدی سے آپ کو اپنے محترم مہمانوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں. انشاءاللہ مجھے جوائن کریں گے اسلام آباد سے شہیر الہی صاحب, اور اب ہمارے ہفتے کے موضوع پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے, اس لحاظ سے کہ شعر و ادب, اردو شعر و ادب میں جو ہے ہمارے جو مختلف شاعر صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں اور حق کا ساتھ دینے میں, اور دیکھتے ہیں ادبی لحاظ سے اس کے کیا پہلو ہیں.
ہاں بالکل, کیونکہ اس علاقے کے خصوصاً اگر آپ مغربی ایشیا سے لے کر جنوبی ایشیا تک جائیں تو یہاں پر ریزسٹنس مزاحمت کے بہت زیادہ, یعنی خصوصاً کیونکہ ہمیشہ سامراجیت کا شکار رہے ہیں اس علاقے کے عوام, تو ان میں خاص قسم کا جذبہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ نظر ڈالیں گے ڈاکٹر شہیر الہی, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور ان سے انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے پٹھوں میں درد جو ہوتا ہے اس کے وجوہات کے حوالے سے.
بہت اہم موضوع ہے, اہم موضوع. تو ہمارا آج کا پروگرام آپ بالکل مس مت کیجیے گا. امید کرتی ہوں پروگرام کے دوران آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کو تربوز پسند ہے کھانا؟
تربوز بہت پسند ہے جی.
ٹھیک ہے, تو میں آج آپ کو تربوز کے فوائد بتاؤں گی, ہم کتنی بیماریوں سے وہ جان چھڑا سکتے ہیں اگر ہم تربوز کا استعمال کریں.
کھلانے ولانے جا رہی ہیں تربوز, ہم خوش ہو گئے بیکار میں.
چلیں ان شاء اللہ وہ کسی اور دن. ٹھیک ہے,
ویسے یہ تربوز سفید ہی نکلتا ہے ہمیشہ, وہ چاہے آپ جو بھی کر لیں وہ آواز کے ذریعے وہ آخر میں اندر سفید ہی نکلتا ہے.
اوپر سے مارنا چاہیے اگر آواز آئے تو آپ کا تربوز جو ہے وہ میٹھا.
جس قسم کا آپ تشدد سمجھیے میں کر چکا ہوں, مارنا پیٹنا ہر کام کر چکا ہوں, لیکن نکلتا سفید ہے اندر سے.
چلے پھر, یہ تو آپ کی قسمت ہے. ویسے مجھے یہ پھل بہت پسند, اور یہ پھل اب اس کا موسم بھی ہے, تو میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گی.
انشاءاللہ
تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیز. آپ تھوڑی سی جان بنائیے اور اپنی جو ہے کیسے صبح کو اور فٹ بنائیے, اس کے بعد پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج حامد کے ساتھ میں آپ کو ایک ورزش سکھاؤں گا جو پیٹ کے مسلز کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں پیٹ کے مسلز پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے, تو تیار ہو جائیں اور زمین پر لیٹ کر تیار ہوں گے, ہاتھ جسم کے ساتھ رہیں. یہ جو اسٹیپ ہے اسی طرح کا اسٹیپ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ہاتھ جسم کے ساتھ رہنا چاہیے. سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو اوپر لے آئیں گے ایک دم سیدھے, پنجے سیدھے رہیں. پھر سانس لیتے ہوئے کولہوں کو زمین سے اٹھائیں گے یہاں تک کہ گھٹنے چہرے کے سامنے آ جائیں. پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو اور اوپر کی طرف لے جائیں گے, جہاں تک ہو سکے پیروں کو سیدھا کریں گے, اور پھر سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے جسم کو زمین پر لے کر آئیں گے. پیر زمین پر رکھیں گے, سر اٹھائیں گے, اور سب سے آخر میں سر زمین پر آئے گا. ایک بار پھر ہم یہ اسٹیپ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. ہاتھ جسم کے ساتھ ہے, ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو چھت کی طرف لے آئیں گے. پھر سانس لے کر کولوں کو اٹھائیں گے اور گھٹنے چہرے کے سامنے آ جائیں گے. پھر سانس لے کر پیر کو اور اوپر لے جائیں گے. پھر سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے پیر کو نیچے رکھ دیں گے اور سر بھی نیچے رکھیں گے. ایک بار پھر کرتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر, سانس لیتے ہوئے گھٹنے چہرے کے سامنے, اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر, پیٹ پوری طرح سے اندر. پھر سانس لیتے ہوئے نیچے آئیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر پوری طرح سے نیچے آ جائیں گے. ناظرین, اس ورزش کی کچھ اہم باتیں ہیں جن پر آپ کو پوری توجہ دینی ہوگی تاکہ آپ صحیح طریقے سے یہ اسٹیپ انجام دے سکیں. دیکھیے, جب آپ پیر اوپر لانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں سے مدد لے سکتے ہیں تاکہ زیادہ طاقت سے آپ اوپر لے جا سکیں. سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر, سانس لیتے ہوئے کولے زمین سے اٹھائیں گے, یہاں تک کہ گھٹنے جو ہیں وہ پوری طرح سے چہرے کے سامنے آ جائیں. پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو سیدھا کریں گے, پیٹ کے مسلز ایک دم کھنچے ہوئے ہوں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے پیر سیدھے رہیں. اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیر نیچے لائیں گے, سر اوپر رہے اور سب سے آخر میں سر نیچے آئے گا. جب سانس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پیر نیچے رکھنا چاہتے ہیں تو سر کو اوپر لے آئیں, پیر کو زمین پر رکھ دیں اور پھر سر کو زمین پر رکھیں. اگر گردن میں تکلیف ہے یا کمر میں تکلیف ہے تو آپ بالکل بھی یہ ورزش نہ کریں, اور اسی طرح سے اگر وزن زیادہ ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ ورزش کریں. ناظرین, پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ اسٹیپ ہم آپ کو پھر سے کر کے دکھائیں گے. ہاتھ جسم کے ساتھ ہیں, سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو ایک دم سیدھا کریں گے, اور سانس لیتے ہوئے گھٹنوں کو چہرے کے سامنے لے آئیں گے, اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو سیدھا کریں گے. پھر سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے پیروں کو نیچے لے آئیں گے اور آخر میں سر بھی زمین پر رکھیں گے. ایک بار پھر کرتے ہیں. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے سر اوپر لے کر آئیں گے. پھر سانس چھوڑتے ہوئے گھٹنے چہرے کے سامنے, اور سانس لیتے ہوئے پیر اوپر, اور پھر دھیرے دھیرے سانس چھوڑتے ہوئے پیر نیچے لے آئیں گے.
ناظرین, خوش آمدید. اور ہلکی پھلکی ورزش, ہر روز ہم یہ بات کہتے ہیں ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے.
یہ چیز جو ہم لوگوں نے دکھائی ہلکی پھلکی سے تھوڑا آگے تھی, لیکن
بہرحال ہمارے ناظرین اب تک یہ پلاٹیز کے حصے کے ساتھ اگر ہر روز ورزش کرتے ہوں گے تو یہ ورزش ان کے لیے بالکل ایک کہتے ہیں عادت سی ہو گئی ہوگی کہ ہر روز اس ورزش کو کرنا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, اب ہم چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر محترم شہی الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہی الہی صاحب, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں, خوش آمدید بھی کہتی ہوں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے جو ہفتے کا موضوع چل رہا ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اہمیت اور حق اور انصاف کا ساتھ دینے کی اہمیت جو وہ چل رہا ہے. اور میں چاہوں گی کہ شعر و ادب میں کسی بھی قوم کے جذبات کو ابھارنے میں یہ کیا کردار جو ہے ادا کرتے ہیں, کیا کردار ہوتا ہے اس میں؟
جی, وعلیکم السلام. کسی بھی قوم اور ملک میں جو انٹلیکچوئل کریم ہوتی ہے, جو دماغ ہوتا ہے, جو مغز ہوتا ہے, وہ شعرا کے پاس ہوتا ہے, فلسفیوں کے پاس ہوتا ہے, دانشوروں کے پاس ہوا کرتا ہے. جو قوم کو ایک نیا رخ دیتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں. تھوڑی سی اگر ہم اس خطے کی تاریخ کی بات کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہی مارز وجود میں آتا یہ تصور. دیکھیں، دو قسم کے رنگ تھے ادب کے یا شاعری کے، فارسی اور پھر اردو اور پھر ہندوی تاریخ پر. ان میں دو قسم کی شاعری کی جاتی، یعنی دو اصناف تھے، دو ڈائمینشنز تھی. ایک کو ہم کہتے ہیں قصیدہ گوئی اور ایک کو ہم کہتے ہیں مثنوی. اب ذرا ان دونوں میں آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. جو قصیدہ گوئی ہے وہ سلاطین، عمراء، حاکمین کے لیے لکھی جاتی تھی، یعنی کہ ان کی ان تک پذیرائی کے لیے، ان کے جاہ و جلال کو پانے کے لیے، ان کے نور نظر کو بننے کے لیے. تو کس طرح دیکھیں ایک مظلوم اور نحیف سی آواز ہے جو قصیدہ گوئی میں ہمیں نظر آتی ہے. اس میں تشبیب کی بھی کمی ہے، اس میں استعاروں کی بھی کمی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ وہ بات کی جاتی ہے جو سلاطین کو پسند آئے. دوسری طرف آپ پھر دیکھتے ہیں کہ ایک نیا رنگ شعر و ادب میں سامنے آتا ہے جس کو ہم مثنوی کہتے ہیں. جس طرح حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کی مثنوی ہے، حمید عرفانی فرماتے ہیں، ہست در قرآن زبان پہلوی، کہ یہ مثنوی صرف شعر و شاعری یا شعر و ادب کی کتاب نہیں ہے، یہ پہلوی زبان میں، فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. اور قرآن کیا ہے؟ سارے کا سارا ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے، اٹرنل ویجلنس کا نام ہے، ایسی بیداری، ایسا شعور جس کو کبھی موت نہیں آتی، جو مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے شہادت کی شکل میں. تو حضرت مولانا روم کی اگر بات کی جائے تو اس مثنوی کے بعد پھر مثنوی کا دائرہ بڑھتا چلا گیا. اس مثنوی میں تصوف ہے، اخلاقیات ہے، فلسفہ ہے، اور پھر یہ ٹوٹتا ہے دائرہ. اس میں پھر قطعات ہیں، رباعیات ہیں، جس طرح عمر خیام نے اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا اور دوسرے لوگوں نے کام کیا. تو دیر آر تھری فیزز، اور ان تینوں فیزز کو عربی میں تو اسلوب کہتے ہیں، انگریزی میں سٹائل کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو سین بے قاف سبک کہتے ہیں. تو یہ جو تین قسم کے دور آئے ہیں، ذرا اگر ان پہ نظر ڈال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے شعر و ادب جو ہے وہ اپنی آواز بدلتا رہا ہے تمدن کے ساتھ. دیکھیں ہر تمدن مختلف ہے اور اس کے ساتھ ایک منفرد ماحول سامنے آتا ہے. تو جو معاشرت ہوتی ہے اس کی مناسبت کے ساتھ شعر کی جو تحریر ہوتا ہے، جو اس کا طرز ہوتا ہے، طرز بیان، طرز تحریر، طرز انداز، طرز تکلم، وہ اس کے اندر پھر تبدیلی آتی رہتی ہے. تو سب سے پہلا جو دور تھا اس کو ہم کہتے ہیں اسلوب خراسانی. یہ ایک طرف بلخ و بخارا ہے اور دوسری طرف خوارزم ہے، اور اس کے درمیان میں یہ ایک اسلامی عہد کے بعد خاص قسم کا اسلوب سامنے آیا، اور یہ بڑا ہی دبا ہوا، چھپا ہوا. دوسرا ہے جس کو ہم اسلوب عراقی کہتے ہیں. اس میں دو بڑے شاعر سامنے آتے ہیں، ایک سعدی شیرازی اور ایک آپ کے حافظ شیرازی، اور شیراز ایران میں پیدا ہوئے، اور بڑے قداور شاعر جنہوں نے اخلاقیات پہ بات کی، تصوف پہ بات کی، اور صوفیانہ رنگ کے ذریعے ایک طرف سے حاکمیت کو گرایا، وہ حاکمیت جو انسان کی ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو سامنے لے کر آئے کہ جس کے ذریعے دلوں کو قوت ملا کرتی ہے. اس کے بعد جو تیسرا دور ہے یا تیسرا اسلوب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسلوب ہندی. اس سے مطابق یا اس سے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم جغرافیہ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں جو برے صغیر میں بہت مشہور ہوا. اب یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر آپ انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن، ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے اگینسٹ ایک بڑی بھرپور اور انڈیجنس مقامی روایتی اور دیہی آواز سنتے ہیں شعر و ادب کے حوالے سے. یہ جو اسلوب ہندی ہے اس کے اندر آپ کو عرفی، نظیری، سائے، بیدل، غالب، اور پھر میں نیچے اگر بات کروں تو علامہ اقبال لاہوری نظر آتے ہیں، اور ان کو بہت پذیرائی ملی. دیکھیں ایک شعر ہے کتنا خوبصورت ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، دیکھیں سارے شعرا کا ذکر کر دیا اقبال نے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا اس سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح کے آپ کو شعرا خصوصی طور پہ پاکستان میں نظر آتے ہیں. صرف صوفیانہ شعرا نہیں، جو آپ کے ادبی، لٹریٹ اور بڑے سوشل اور بڑے کمیونسٹ قسم کے شاعر نظر آتے ہیں، فیض احمد فیض ہیں، حبیب جالب ہیں، اس کے علاوہ جان ایلیا ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاعری یا شعر و ادب صرف حسن کی زبان نہیں ہے، یہ سیاست کی زبان بھی ہے، یہ انقلاب کی زبان بھی ہے، اور یہ دین کی زبان بھی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو وہ فیض احمد فیض نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت کہ کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا گر ایک بار ہوتا۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ آپ کو روز مارتا ہے، اور جو شعر و ادب ہے یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے اور قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔
بالکل، بے شک، بہت شکریہ شہیل علی صاحب۔ میں ایک سوال اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آیا اردو اور فارسی شعر و ادب میں ایسے کوئی شاہکار ہیں یا ایسا کوئی نثر ہے جو اس موضوع پر ہو؟
بیش بہا ہیں، آپ کو اس دور میں ملتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف آپ کو مولانا روم ملتے ہیں جو بات شروع کر رہے ہیں، اور پھر نیچے تک آپ کو مختلف فارسی اور اردو شاعری میں امتزاج نظر آتا ہے۔ جس طرح میں نے جب بات کی کہ جو اسلوب ہندی ہے تو وہاں پر آپ کو عرفی، نظیری، صائب، بیدل، غالب اور پھر اقبال نظر آتے ہیں، اور ان تمام کا امتزاج ان کا رنگ ایک جیسا ہے۔ انہوں نے ایک جیسے استعاروں کی بات کی ہے، انہوں نے ایک جیسے موضوعات کی بات کیا، اور ان کا جو تفکر ہے، یعنی کہ ان کا جو لٹریچر ہے، جو ان کی فلسفی ہے، یہ بڑی انکمپاسنگ ہے، یہ بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑے دائرہ کار اور بڑی وسیع ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈسٹریل سنز ہیں، یعنی کہ جو صنعتی گناہ ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور یہ بڑی خوبصورت اپروچ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے ان تمام شعرا کے اندر۔ اور غزل جو ہے، جو شعر و ادب میں جو غزل کی سراپا نگاری ہے، اس کے اندر تو بیش بہا آپ کو کامنالٹیز ملتی ہیں۔ ایک طرح کے موضوعات پہ بات کی جاتی ہے، ملک اگر ہمارے ہاں پاکستان میں بات کی جائے تو جس طرح پلک اٹھانے پر یا رخ پر یا چہرے پر بات کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی فارسی میں بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے اسلامی عہد کی بات کی جاتی ہے، اسلامی قدروں کی بات کی جاتی ہے، اور جس طرح بربریت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کی جاتی ہے، تو جن موضوعات اور جن استعاروں کا استعمال علامہ اقبال کر رہے ہیں، بالکل ویسا ہی استعمال آپ کو کنٹمپرری جو ایرانین پوئٹس ہیں ویسے ہی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ جغرافیہ بھی ایک ہے، ہمارا ماحول بھی ایک ہے، ہمارا تمدن بھی ایک ہے، تہذیب بھی ایک ہے، اور زبان بھی بڑی مشترک ہے ہماری۔ تو یہی کہنا تھا۔
جی، بہت شکریہ ڈاکٹر شہیل الہی صاحب آپ کا، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے موضوع پر روشنی ڈالی، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔
میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ بہرحال معلومات میں یقیناً ہمارے بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ مختلف جو شعراء تھے ان لوگوں نے ایک اپنی ذمہ داری سمجھی، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اگر ایک کوئی بہت ہی معمولی سا قلم ہو، آپ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آخری قلم آپ کے پاس، دنیا کا آخری قلم آپ کے پاس ہے، تو آپ کیا تحریر کریں گے؟ تو شعراء نے بھی، مختلف جو ادیب تھے، شعراء تھے، خصوصاً جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہندی طرز کا طرز کی شاعری تھی، سب جسے انہوں نے کہا، یہ فارسی میں کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس نے بہت مدد کی کہ ہاتھ یعنی ان کا کھول لیا شعراء کا، کہ اس موضوع پر یعنی اس علاقے کے اقوام کو بیدار کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ مدد کی، اور بھرپور اس کا، اس راستے کا استفادہ کیا۔ تو انشاءاللہ کہ ہم لوگ بھی صحیح طور سے سمجھیں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر ہم لوگ اپنے علاقے کے ادب کو نہیں سمجھے تو ہم لوگوں نے اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو کھو دیا ہے۔
بالکل، اور ایک بنیادی اینٹ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے جو ہے ثقافت کی ہے، یا ہماری زبان کی ہے، یا ہماری خود پہچان کی ہے، ایک بنیادی اینٹ ہے یہ
بالکل۔ اور اگر یعنی ہم لوگ اس کی قدر نہ کریں تو آرام سے زبان کے ذریعے دوسروں کی تہذیب بھی ہم لوگ حاصل کر لیں گے اور اپنی تہذیب بھول بیٹھ جائیں گے۔
بالکل، بہت شکریہ حسن بھائی۔ اور اب چلتے ہیں ساتھ مل کر، دیکھتے ہیں، یعنی لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے دوران ہم دیکھیں گے ہمارے وہ ناظرین کی ویڈیوز جنہوں نے ہمارے ہفتے کے موضوع پر بات کی ہے۔
میں زندگی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے اتنے مشکل دور میں ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھائی جائے؟
السلام علیکم جی سر، میرا نام محمد رفیق ہے، میں کارپینٹر ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ تو ظلم کے خلاف سر بات کرنی ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو رہا، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. شکریہ.
السلام علیکم, میرا نام عرفات ہے, میں کلاس فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ لوگوں کا شو نسیم زندگی بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ لوگ کا آج کا ٹاپک ظلم مجھے بہت اچھا لگا ہے. میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے مسلمانوں پہ ظلم کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے. مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم پر بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے. انسان تو انسان بلکہ ہمیں جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے تو ہمیں یہ تنقید کی ہے کہ بلی کو, حتیٰ کہ بلی کو روحی سے نہیں مار سکتے, تو کہاں انسان اور کہاں جانور.
السلام علیکم, میرا نام الطاف شاہ ہے. یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہم سب بھائیوں کو ایک ہونا چاہیے, اور کوئی بھی اگر آپ ظلم کرتا, کسی پہ ظلم کرتا ہوا دیکھیں, اس کو اچھی طرح منع کریں. اگر پھر بھی نہیں سنتا تو اس کو دوسری مرتبہ منع کریں. اگر وہ پھر بھی نہیں سنتا تو اس کے لیے اپنے دل میں ایک نفرت پیدا کریں اور اسے سمجھائیں. شکریہ.
السلام علیکم, میرا نام غلام یاسین ہے, ہم مسلمان ہیں, اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے لیے ہمارا کام ہے اس کے ساتھ مقابلہ کریں ڈٹ کے. اگر نہیں کر سکتے تو ہم ان سے نفرت کرنے ضرور نفرت کریں.
عزیز ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ویڈیوز کے ذریعے ہمارے ہفتے کے موضوع پر اپنی رائے دیتے ہیں یا ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی. ناظرین چلیں گے حسن بھائی کی طرف تاکہ وہ محترم مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر سکیں. جی حسن بھائی,
بہت بہت شکریہ. معاف کیجیے گا, جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سعید اسد اللہ ارسلان یہاں پر موجود ہیں اور ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. یہ جو سارے پٹھوں میں بری طرح درد ہوتا ہے اور بعض وقت ناقابل برداشت ہو جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟
السلام جی, آپ کا بہت شکریہ جی. الحمدللہ
خیریت سے ہیں.
خیریت
چلے الحمدللہ. تو یہ پٹھوں کا درد جو ہے, ہم لوگ اس موضوع کو کہاں سے شروع کریں گے, کیونکہ مختلف قسم کے درد ہوتے ہیں اور ہر, میرے خیال میں ابھی میں جو واقعہ بھی آپ کو اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ ہر ایج گروپ میں ہوتے ہیں,
بالکل
شروع سے لے کر آخر تک, اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کس پہلو سے اس پہ روشنی ڈالیں گے؟
جی سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ موضوع پر آج ہم جو ہے وہ پٹھوں کے درد پر بات کریں گے. تو پٹھوں کے درد میں بھی ہم اس کو جو ہے مزید تھوڑا سا مخصوص کر لیتے ہیں کہ آج ہم فائبرومائلجیا, جو ہم میڈیکل کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ فائبر سے نکلا ہے, جس طرح کہ یہ جو پٹھے ہوتے ہیں, مسل ہوتے ہیں, ان کے فائبر ہوتے ہیں, تو اس سے لیا گیا ہے. تو مایو جو ہے پٹھے کو کہا جاتا ہے, اور الجیا جو ہے میڈیکل کی اصطلاح میں درد کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو پٹھوں کے جو فائبرز ہیں, ان سے اس کا درد جو ہے, اس کا جو منبع, جو اس کی ابتدا ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے یہ نام دیا گیا ہے. معاشرے کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس مسئلے سے دو چار نظر آتی ہے.
اچھا
دیکھیں, ہمارے پاس جو ہے مختلف طرح کے طبی مسائل جو ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. بعض طبی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان لیوا ہوتے ہیں, فوری طور پہ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں, ان کے بارے میں جو ہے تشویش ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ فوری طور پہ ہم طبی امداد بھی لیتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو مسائل ہیں, جس طرح کے یہ فائبرومائلجیا ہے, تو یہ چونکہ جان لیوا نہیں ہے, لیکن ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لمبے دورانی کے لیے جو ہے ساتھ چلتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے, وہ اچھی خاصی جو ہے وہ مختل ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے جو روزمرہ کی زندگی میں مسائل سامنے آتے ہیں, تو وہ پوری طرح سے جو ہے انسان مختلف پریشانیوں میں جو ہے مبتلا رہتا ہے. یہ فائبرومائلجیا کی ایک بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے ہماری خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں. دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں, جیسے مثلاً کم عمر افراد جو ہیں, بچے بوڑھے, مرد حضرات بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن یہ اس کی شرح یہ دیکھی گئی ہے کہ معاشرے کا جو ہے 80% جو ہے وہ خواتین اس بیماری میں مبتلا نظر آتی ہیں.
اچھا, یہ یعنی ہر قسم کے درد کو فائبرومائلجیا کہتے ہیں یا
یہ پٹھوں کے درد کو لیا جاتا ہے؟
وہی پٹھوں میں ہر قسم کا جو بھی درد ہو اس کو فائبرومائلجیا.
جی بالکل, وہ فائبرومائلجیا. پھر اس کے وہ بارے میں اس کی مزید ہم اس کو مخصوص کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کس بنیاد پہ جو ہے ہم تشخیص میں یہ بات کریں گے کہ کس لیے اس کو جو ہے فائبرومائلجیا کی تشخیص دی جاتی ہے. اب درد کے جو ہے وہ مختلف اس کا جو وہاں پہ جو وجوہات ہو سکتی ہیں اور مختلف طرح کے جو درد ہے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں, تو لیکن آج جو ہے ہم اپنا جو موضوع ہے اس کو فائبرومائلجیا پہ مرکوز رکھیں گے. تو اب یہ جو ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص طرح کی بیماری لاحق ہے جیسے آرتھرائٹس وغیرہ جو اس میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ پھر اس میں مبتلا نظر آتے ہیں. اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ذہنی ایک تو ڈپریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, انسان جو ہے تنہائی کا شکار نظر آ رہا ہوتا ہے وہ متعلقہ شخص جو ہے, پھر اس میں نیند کے مسائل آتے ہیں, تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جس دیکھیں ہمارا جو انسانی اعصابی نظام ہے مرکزی جو اس میں جو اعصابی نظام ہوتا ہے وہ تو دماغ میں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک پیریفیرل ہوتا ہے مثلا سینٹرل اور پیریفیرل نروس سسٹم. تو ہم باہر سے جو پیغامات آتے ہیں جسم کے مختلف حصوں سے وہ ہمارے دماغ تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. اب ہمارے جو کوئی دباؤ آتا ہے یا کوئی حرارت محسوس کرتے ہیں تو ان کوئی بھی سٹیمولائی کوئی تحرک ہوتا ہے باہر کوئی جسم کے اطراف میں تو خاص طرح کے ریسیپٹر ہوتے ہیں جو دماغ کو جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. فرض کیا مثلا حرارت کے لیے وہ الگ سے ریسیپٹر ہوتے ہیں, کوئی جسم پہ دباؤ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ الگ سے مثلا جو بیرو ریسیپٹر وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی کیمیکل سے لگا ہے تو کیمو ریسیپٹر, اسی طرح درد کے جو ہے وہ ریسیپٹر ہوتے ہیں نوسی ریسیپٹر. تو اب ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ کوئی پہرے دار ہیں باہر سے جو اندر وہ خبر دے رہے ہیں دماغ کو. تو اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹیمولائی ہے یہ جو تحرک ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ معمولی سا تحرک ہوتا ہے صحیح, باہر سے کوئی ہوا کا جھونکا لگا ہے یا مثلا مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا دباؤ ہوا ہے تو اس دباؤ کو وہ جسم اس طرح لے رہا ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ درد کے جو ہے وہ تحرک ہے. تو اوپر جو دماغ کو پیغام گیا ہے وہ درد کا گیا ہے, یا اگر فرض کیا وہ درد کا ہی وہ ریسیپٹر جو ہیں اس سے اس پہ دباؤ آ رہا ہے تو وہ اس سادہ سے درد کو جو ہے بہت ہی شدید حالت میں جو ہے وہ دماغ تک جو ہے پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس خاص حالت کو جو ہے پھر ہم جو ہے اس کو فائبرومائلجیا کا نام دیا جاتا ہے. تو ہم اس کو مزید اس پہ بات کریں گے کہ فائبرومائلجیا جو ہے اس کو ہم کس طرح پھر تشخیص دیتے ہیں اور کیا جو ہیں اس کی علامات سامنے آتی ہیں.
بالکل ہاں, کیوں یہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ خود اس بیماری سے زیادہ اس کی وجوہات کس عمر میں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس بارے میں لوگ مزید گفتگو کریں گے. ابھی چلتے ہیں اپنے رباب بہن کے پاس اور دیکھتے ہیں کہاں لے کر جائیں.
بہت شکریہ حسن بھائی, آپ کا گفتگو آپ کی جاری رہے گی, لیکن محترم ناظرین ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من, اسرار ازل را نه تو دانی و نه من, وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو, چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من, نه تو مانی و نه من, نه تو مانی و نه من.
جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور ہم واپس لوٹیں گے حسن بھائی کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی حسن بھائی
بہت بہت شکریہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں فائبرومائلجیا کے حوالے سے, یعنی پٹھوں کے درد کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتائی, یہ ایک تو آپ بتائیے کہ کس عمر کے لوگوں کو زیادہ یعنی تھوڑا تشویشناک ہونا چاہیے اس بارے میں, اور اس کے علامات کیا ہیں کہ ہم لوگ سمجھیں گے یہ وہی بیماری ہے نہیں ہے کچھ اور ہے کیا ہے.
زیادہ تر جو ہے 18 سال سے اوپر جو عمر ہے 18 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہے وہ زیادہ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کے افراد جو ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کی شرح پائی جاتی ہے. وہ تو ظاہری طور پہ ہم نے یہ بتا ہی دیا ہے کہ خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں. ان کی اس بیماری کی علامات کو اگر دیکھا جائے تو درد اس کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ سامنے علامت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک وسیع درد، یہ ہوتا ہے کہ جسم کے دونوں اطراف میں اور آگے سامنے پیچھے اور اس دھڑ کے اوپر دھڑ کے نیچے جو ہے ایک جسم کے وسیع حصے پہ جو ہے اس کا درد ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. درد جو ہے وہ مبہم سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شدید قسم کی جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بعض کا چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی وزن پاؤں کے ساتھ جو ہے باندھ دیا گیا ہے. کسی ہم سادہ الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے نا میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ ان کی نیند جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے متاثر ہوتی ہے. پہلے تو ایک تو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اگر نیند آتی بھی ہے تو وہ نیند وہ اچھی نیند نہیں سو سکتی بالکل. یہ درد یا اس میں دوسرے جو ہے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ لوگ جو ہے چونکہ یہ اعصابی نظام کا مسئلہ جو ہے اس میں وہ بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگ کسی چیز پہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہے ہوتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے بہت بری طرح سے جو ہے وہ پٹھے جکڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی ہلنے کو بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. پھر سر درد کی شکایتیں لوگوں کو رہتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، ہاتھ پاؤں میں جو ہے وہ سن ہو رہے ہوتے ہیں، یا بعض کو تو ایک سرسراہٹ سی بھی جی محسوس ہوتی ہے. ان لوگوں میں احساس تنہائی اور ڈپریشن، مایوسی، یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس طرح کی جو علامات ہیں وہ اچھی خاصی جو ہیں ان میں نظر آتی ہیں. بعض مریضوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جبڑے میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، یا پورے جو ہے جسم میں ایک اکڑاؤ سا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی علامات جو ہیں ان مریضوں میں جو ہے سامنے آ رہی ہوتی ہیں.
جبڑے میں تکلیف ہوتی ہے، نہیں کس طرح کی؟
دیکھیں جبڑے کا جو ہے ٹیمپرو مینڈیبل جوائنٹ جو ہے وہ یہاں کر کے ہوتا ہے، تو اس میں وہ درد رہ رہا ہوتا ہے. جسم کے وہ خاص طرح کے نکات ہیں، ہم تشخیص میں یہ بات کریں گے کہ ان نکات میں جو ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ تکلیف جو ہے سامنے آ رہی ہوتی ہے. انہیں نکات کی بنیاد پہ جو ہے پھر اس کی تشخیص بھی دی جاتی ہے.
اچھا، ہم لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا یہ وہی بیماری ہے؟
ہاں، اب دیکھیں درد تو ہوتا ہے، اب اس کی جو علامات ہیں وہ بہت ساری جو دوسری بیماریاں ہیں اس سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں. تو اسی ہم ساتھ ہی تشخیص پہ بھی بات کر لیتے ہیں، آپ نے اسی طرح کا سوال پوچھا ہے. تو دیکھیں اس بیماری میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علامات دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں، تو اب یہ اس کا جو ہے وہ کوئی ابھی خاص ہمارے پاس جو ہے علاج بھی دریافت نہیں ہے کہ مثلا ہم جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں، اس کی علامات کو ٹھیک کیا جاتا ہے خاص حد تک. تو اس بیماری میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ مختلف جو ہے ڈاکٹر تبدیل کرتے رہتے ہیں. اچھا. صحیح، وہ ایک کے پاس گئے جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ جو ہے آرام نہیں آیا، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. تو اب ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چونکہ علامات ملتی جلتی ہیں تو ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کے ذریعے جو ہے اس کو تشخیص دے. اب اس کے لیے جو کوئی خاص طرح کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن دو بنیادی جو ہے نکات ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بیماری کی جو ہے تشخیص دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ درد، اس کا درد جو ہے ہم نے بات کی کہ وسیع ہوتا ہے، آمنے جسم کے آمنے سامنے جو سامنے اور پیچھے اور پھر دھڑ کے اوپر اور نیچے جو ہے ایک وسیع درد جو ہے. ایک اور یہ درد جو ہے 3 ماہ سے زائد لمبا عرصہ جو ہے چلتا ہے، کرونک ہوتا ہے. صحیح، ایک تو یہ نقطہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے درد اس کا رہتا ہے اور وسیع ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جسم میں، انسانی جسم میں ایک خاص طرح کے جو ہے نکات ہوتے ہیں، ٹینڈر پوائنٹس ہم اس کو جو ہے میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 18 ہوتی ہے. اب اس بیماری میں جب اس کو تشخیص دیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹینڈر پوائنٹس ہیں جی، بعض جو ہے حساس نکات ان کو کہہ لیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، دباؤ دیا جائے تو یہ دردناک ہوتے ہیں. اس بیماری کی تشخیص کے لیے یہ 18 میں سے 11 جو نکات ہیں ان کا جو ہے دردناک ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ دیکھیں کہ مثلا 11 یا 11 سے زائد جو ہے یہ جو نکات ہیں, یہ جو تصویر سامنے آئے گی تو اس میں ان نکات کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے.
ساتھی جو ہیں وہ اگر تصویر یہاں پہ دے دیں تو میں شکر گزار ہوں.
تو وہ ان نکات کی بنیاد پہ جو ہے پھر اس کی جو ہے تشخیص دی جاتی ہے کہ وہ 11 یا اس سے زائد جو نکات ہیں, جس طرح یہ جو ہے نکات بالکل انہی جگہوں پہ جو ہے جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اگر 11 سے زائد جو نکات ہیں وہ دردناک ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے فائبرومیلجیا کا نام دیتے ہیں.
اچھا اچھا اچھا. اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں, یعنی مثال کے طور پر ہمیں ہو رہے ہیں, تو یہ تشخیص سب سے اہم ہوتا ہے کہ یہ وہی بیماری, یعنی اگر ہم چھوڑ دیں خدا نخواستہ, تو اس کے کیا خطرناک کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, کیا خطرناک اثر؟
اگر یعنی آپ سے کم مراد یہ ہے کہ ہم اس کا جو ہے مناسب علاج نہ کریں یا اس کے لیے
بالکل بالکل اگر سمجھیں ہی مت اگر اس بیماری کو,
تو یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے اس کو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ ہم جو ہے اس کو بیماری کی وجہ سے مزید ڈپریشن میں نہ جائیں, جو ہے وہ پریشان نہ ہوں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو متعلقہ شخص کو اس بارے میں آگاہی ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس مسئلے کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے. میرا ایک مریض ہے تو وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ میں اس کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوں, وہ زیر علاج ہے. وہ ایران عراق جنگ میں جو ہے وہ جانباز ہیں, تو وہ ان کو اب جب درد ہوتا ہے تو وہ اب ان کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے ٹائم دیں. صحیح ہے, وہ خود درد کو کنٹرول کرتے ہیں.
اچھا
صحیح ہے. اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوائی دیں, لیکن ان کو وہ خاص طرح کی انہوں نے ٹیکنیکس جو ہیں وہ مناسب جو ہے وہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں, تو اس خاص طرح کی ذہنی حالت پہ جا کے وہ اپنے درد کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری میں بھی جو مبتلا افراد ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس میں مبتلا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں مختلف ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں, ایک کے پاس گئے پھر دوسرے کے پاس. پھر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں مثلا آرتھرائٹس کی مختلف قسمیں, تو اس کا جو ہے میڈیکل میں کوئی بہت اچھا مناسب علاج نہیں ہے. تو اس میں جو ہوتا ہے کہ اس کے لیے پیشگیری کے لیے یا احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں تاکہ اس کی جو علامات جو ہیں اس کے اثرات کو کم رکھا جائے. تو پھر یہ جو نیم حکیم خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ اپنا ان کے جو نعرہ بازی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے, اس کا بھی علاج ہے, تو پھر یہ بیچارے جو لوگ ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, یہ پھر یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے. ہاں
تو انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے ہم لوگ, لیکن ابھی چلتے ہیں اپنی رباب بہن کی طرف.
بہت شکریہ حسن بھائی. جی ہاں, بہت ہی دلچسپ موضوع ہے, امید کرتا ہوں ہمارے اس موضوع سے ناظرین جو مستفید ہو رہے ہوں گے. خیر ناظرین, میں آج آپ کو تربوز کے بارے میں بتاتی ہوں. اور ناظرین, یہاں جو ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ہی کرتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو. آپ کیا کھا رہے ہیں, کیوں کھا رہے ہیں, اور اگر کھا رہے ہیں تو اس چیز کے فائدے کیا ہے. آج ہم تربوز کے بارے میں بات کریں گے. تربوز کا مزاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور اس میں تقریباً 90% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ آپ جو ہے بلڈ پریشر یا ہائی بلڈ پریشر کے جو ہے وہ پیشنٹ ہیں یا مریض ہیں, تو آپ تربوز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تربوز آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو معدے کی مختلف جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تب بھی آپ تربوز کا استعمال کریں. تربوز جو ہے معدے کی مختلف بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ کے اندر یا آپ کے گلے کے اندر چھالے یا زخم ہو جاتے ہیں تو آپ تربوز کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے یعنی اس لال حصے کے بعد یہ سفید حصہ جو ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے منہ کے اندر کے زخم یا چھالے جو ہے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پیٹ میں کیڑوں کی شکایت ہے, اکثر بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے, تو آپ انہیں زیادہ سے زیادہ تربوز کھلائیں, انشاءاللہ یہ شکایت بھی جلد ہی دور ہو جائے گی. اگر آپ کے مثانے میں سوجن یا آپ کے پیشاب میں جو ہے وہ جلن ہے, تو آپ کیا کریں, پیشاب کے جلن کے لیے آپ نے تربوز کے اندر کے جو بیج ہیں ان کا استعمال کرنا ہے تاکہ جلدی آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کا خون کاڑا ہے تو آپ تب بھی تربوز کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گردوں میں پتھری کی شکایت ہے یا پھر آپ کو گال بلیڈر میں درد ہے, تب بھی آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تربوز کھائیں اور جو ہے انشاءاللہ آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانسی کی شکایت ہے تب بھی آپ تربوز کھائیں. اور تربوز کھانے سے جو ایک چیز ہے آپ کو فوراً تازگی ملتی ہے, اور خاص طور پر ابھی جو ہے گرمیوں کا موسم جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے, تو تربوز کھائیں اور انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اس سے انرجی اور تازگی ملے گی. لیں گے یہاں ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین خوش آمدید، اور وقت کو ضائع کیے بغیر میں چلوں گی حسن بھائی کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی حسن بھائی،
بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور آپ لوگ خاص اس پہ توجہ دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پٹھوں کا درد ہے،
جی جی،
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی کیوں یہ پیش آتے ہیں؟ سارے عوامل جو ہیں اس کے، بیماری کے عوامل کیوں سامنے آتے ہیں؟
دیکھیں، فائبرومائلجیا، یہ پٹھوں کا جو درد ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ تو ایک ان نون ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی پکی کوئی وجہ جو ہے ہمارے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض عوامل پہ جو ہے وہ شک کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کسی خاص ڈپریشن کی میں کوئی فرد مبتلا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے اس کی علامتیں شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ کہیں پہ کوئی چوٹ لگی ہے، بعض کا افراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار کہیں پہ چوٹ لگتی ہے، تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے، یا پھر بعض کا کسی سرجری کی حالت میں یا کسی خوف میں مبتلا کوئی شخص ہے، تو اس میں یہ علامتیں جو ہے وہ ہم نے وہ تحرک کی بات کی کہ جو ریسیپٹر ہیں باہر سے اس پیغام کو اس انداز سے پہنچانا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ درد کے پیغام ہیں۔ تو ایسی حالات میں جو ہے اس کی جو علامات وہ شدت اختیار کرتی ہیں۔ بعض کا جو بعض سائنسدانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں خاص طرح کے جینز ہوتے ہیں جو دوسرے افراد میں نہیں ہوتے ہیں۔
اچھا،
تو اب ان خاص جو ہے وہ جینز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سٹیمولائی ہیں، اس کے جو تحرک ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتے ہیں، وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کوئی بھی پیغام ہے اس پہ جو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے عکس العمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، یا مثلا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایک اس کی جو ہے مختلف وجوہات جو ہیں ہمارے ذہن میں ایک یہ کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بیماری میں جو مبتلا افراد ہیں وہ ایک ڈپریشن کی حالت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خاص ڈر میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو جب مجبوری کی حالت میں ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہے اس طرح کی جو ہے علامتیں ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی فرد کو جو ہے زبردستی اگر جنگ پہ بھیج دیا جائے، یعنی وہ مجبوری کی حالت میں وہ کام کر رہا، تو اس میں یہ جو ہے اس طرح کی علامتیں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی۔
اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ ڈپریشن، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی ہے، یا یہ بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے؟
دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی بیماری میں جب جو ہے کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر جو ہے وہ ڈپریشن تو ہوگی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری وجہ سے جو ہے ڈپریشن ہوتی ہے، اس ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے اس کے جو سٹیمولائی ہیں، وہ جو متحرکات ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ عکس العمل جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی علامتیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔
تقریباً بہت ساری بیماریوں میں، میرے خیال میں شاید سبھی بیماریوں میں یہ ہے کہ اگر انسان خود پر طاری کر لے اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر ہم لوگ ڈپریشن پہ اپنے کنٹرول کر لیں تو اس بیماری میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔
بالکل، کسی بھی جو ہے حالت میں انسان کو خود پر ایک خوف اور وہ ڈپریشن والی جو حالت وہ طاری نہیں کرنی چاہیے۔ مایوسی کلی طور پر جو ہے وہ گناہ ہے ایک طرح کا۔ تو ہر حالت میں انسان کو جو ہے امیدوار رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، اور جو لوگ جو ہیں اس طرح کے جو طریقے اپناتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ ایسے حالات کے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں، تو وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور معاشرے میں بھی زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف ایک منٹ ہم لوگوں کے پاس ہے، اس میں آپ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پر ہم لوگ موجودہ اپنی جو طرز زندگی ہے اس کو چھوڑ کے ورزش شروع کر دیں، کم سے کم یہ ہے کہ ٹہلنا شروع کر دیں، واکنگ کرنا شروع کر دیں، کیا اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے؟
بالکل، دیکھیں اس کے علاج میں، آپ نے علاج کے متعلق کی بات کر لی، تو ایک تو ہمارے پاس جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے درد ہو گیا، درد کے لیے مثلا کوئی دوائیاں وغیرہ جو ہے مختلف طرح کی استعمال کر رہے ہیں، ان کا اثر جو ہے عارضی ہوتا ہے، لیکن جو طرز زندگی ہے، جیسے مثلا ہم نے کہا کہ یہ نیند میں خلل آتا ہے، تو اگر وقت پر ہم عادت اپنائیں کہ وقت پر سونا ہے، وقت پر جاگنا ہے، تو اس سے جو ہے ہم پرسکون رہیں گے۔ جیسے ہم پرسکون رہتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے اثرات بیماری کے کم ہوں گے۔ ورزش کی آپ نے بات کی، اگر ورزش کرتے ہیں اور خاص طور پہ سونے سے 4 گھنٹے پہلے، ایسا نہ ہو کہ آپ سونے سے پہلے ورزش کر رہے ہیں اور اس ورزش کی وجہ سے آپ جو ہے زیادہ دیر جاگتے رہیں۔
اچھا،
تو مناسب ورزش جو ہے وہ آپ کے جسم کو جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ تندرست رکھتی ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو پھر اگر کوئی مثلا اس بیماری میں مبتلا ہے تو ارد گرد کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اس کو حوصلہ دیں. خاص طور پہ ہماری خواتین جو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شرح خواندگی کم ہے اور اس طرح کا معاشرہ ایک خاص حد تک بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ سوچنے سمجھنے کی اور ایک ہم کہتے ہیں کہ سلجھا ہوا اور جو ہے ایک سمجھدار قسم کا معاشرہ جو ہے اس میں بہت جگہوں پہ کمی پائی جاتی ہے. تو ہم اگر کوئی کیونکہ زیادہ خواتین اس میں مبتلا ہوتی ہیں تو اگر کوئی خاتون گھر میں اس بیماری میں مبتلا ہے وہ بیچاری سے گھر کے کام کاج جو ہے نہیں کر پا رہی تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شاید وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے اور یہ وہ اس طرح کے جو ہے بہت سارے جو ہے گھریلو مسائل معاشرتی مسائل سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بیماریوں سے اگر ہمیں آگاہی ہو تو بہت سارے جو اس طرح کے مسائل ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا یہاں پہ تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر آپ نے روشنی ڈالی. ہم آپ ناظرین سے بھی گزارش کریں گے آج کا پروگرام پھر سے دیکھیں تاکہ صحیح طور سے اس بیماری کے بارے میں یعنی فائبرومائیلجیا کے بارے میں آپ لوگ معلومات حاصل کر سکیں. چلتے ہیں رباب کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا, ڈاکٹر صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کی. لیکن ناظرین یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور انشاءاللہ ہمارے کل کے مہمان اسٹوڈیو میں رہیں گے ڈاکٹر شبر علی صاحب. اور ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے یعنی نتیجے پر پہنچائیں گے اس کو. اور انشاءاللہ ڈاکٹر یاسر اندرابی صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے اور طب کی دنیا میں کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں اس سے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے.
اور اگلے ہفتے کے موضوع کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کل آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے. تو ہم لوگوں کا اس ہفتے بھی موضوع کل جو ہے ختم ہوگا, اپنے اختتام پہ پہنچے گا اور اس کو ہم لوگ سمیٹنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو یہ اس ہفتے کے موضوعات آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. اپنے ناظرین سے اجازت لیں.
جی ہاں بالکل اجازت لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش اور تندرست رہیں. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا حافظ.